الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں جو ہم نے بیان کیا تھا تو اس کا عنوان تھا کہ نسبت کی مضبوطی سے ایمان کی حفاظت, اور یہ ایک واقعے کے پیش نظر کیا گیا تھا جو کہ 25 دسمبر کو پچھلے سال میں 2022 میں ہوا تھا کہ کچھ دیندار, بہت زیادہ بظاہر دیندار نظر آنے والے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں نے ایک قدم اٹھایا تھا اپنے علاقے میں کہ جو عیسائیوں کا گرجا تھا تو وہاں پر وہ کرسمس کی سیلیبریشنز کے اندر جا کر کے شریک ہوئے, اور باقاعدہ اندر جا کر کے بھی تقریبات میں شریک ہوئے, اور کچھ ایسا لباس وغیرہ بھی اوپر سے جیسے ٹوپی ہوتی ہے کرسمس کیپ کہلاتی ہے تو ایسا لباس بھی پہنا. تو اس کے اوپر پھر کافی لے دے ہوئی, اور صرف اس علاقے کے عوام نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے عوام تک یہ بات پہنچی, جیسے کہ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. تو ان کے اس عمل کے اوپر پھر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے اور بہت اعتراض کیے گئے کہ آیا انہوں نے جو یہ کام کیا تو کیسے کر لیا, اور اس کے کرنے سے ان کے ایمان کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, اور کیا یہ وقت ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. تو بہت زیادہ ایک شور پوری دنیا کے اندر مچا, اور اس کے اوپر پھر اس علاقے کے عوام نے جو ہے وہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی ایک رد عمل کا اظہار کا باقاعدہ مظاہرہ کیا, اور ان نوجوانوں کو کہا گیا کہ آپ باقاعدہ آ کر کے توبہ کریں اپنے اس عمل سے, اور جس طرح یہ آپ نے عمل ایک اجتماعی شکل میں کیا ہے انفرادی شکل میں نہیں کیا تو اسی طریقے سے توبہ بھی جو ہے وہ اجتماعی شکل میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنے اس عمل سے توبہ کر لی ہے. اور پھر ہم باقاعدہ ایک آپ سے سوال کریں گے کہ جن سے کہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ آیا اس عمل سے آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہو گیا, آپ کا کیا ایمان ابھی بھی سلامت ہے کہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ان نوجوانوں کے بارے میں پھر خبر ملی کہ انہوں نے چند دنوں کے بعد باقاعدہ علماء اور مشائخ کی صحبت میں آ کر کے ان کی مجلس میں آ کر کے باقاعدہ اجتماعی شکل میں توبہ کری اور کلمہ شہادت کا دوبارہ سے جو ہے وہ اقرار کیا, اگرچہ کہ ان کا عمل مفتی حضرات کے سوال و جواب کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ان کا جو عمل تھا وہ ان کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے والا عمل نہیں تھا, بظاہر ایسا لگ رہا تھا, لیکن چونکہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی اور انہوں نے کوئی ایسا اسپیسیفک عمل نہیں کیا کہ جس سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی احتیاطاً مشائخ نے جو ہے وہ ان کو توبہ کروائی اور اس کو ریکارڈ کر کے پھر باقاعدہ دنیا میں پھر اسی طریقے سے وائرل کیا گیا جیسے کہ ان کے اس عمل کو وائرل ہو گیا تھا. تو اب اس واقعے سے ہم نے یہ سبق لیا تھا کہ ان نوجوانوں کی نسبت دین کے ساتھ تھی, بلکہ دینی محنتوں کے ساتھ بھی تھی اور دین کے علماء کرام کے ساتھ بھی نسبت تھی. تو پھر انہوں نے ایسا عمل کیسے کر لیا کہ جس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, اتنا بڑا جو ہے وہ ان کی اپنی ذات کے لیے فتنہ کا یہ سبب بن گیا اور دوسروں کے لیے ساری دنیا کے اندر یہ فتنے کا سبب بن گیا. تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جو تعلق تھا علماء کرام کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ مضبوط اتنا نہیں تھا کہ جو ان کو اس قسم کا عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ روک کر کے علماء سے پوچھنے کے لیے قائل کرتا, کہ بھائی کیا ہمارے دین کے لیے یہ عمل کرنا جو ہے وہ ایسا کرنا فائدہ مند ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. تو ان کی نسبت تھی لیکن اتنی مضبوط نہیں تھی. تو نسبت جو ہے وہ ہم سب کی, اسپیشلی جو دیندار حضرات اور خواتین ہیں, تو ہم سب کی نسبت دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کے اندر تو ہے, لیکن اس نسبت کو جو ہے, اس تعلق کو جو ہے, اس کنیکشن کو جو ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں اس قسم کی خطرناک غلطیوں سے بچا بھی سکے. لیکن ایک اور بات اس میں, اس واقعے کے انجام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, ایک اور بات کہ چونکہ الحمدللہ ان کی کچھ تو علماء کرام کے ساتھ, مفتیان اور مشائخ کے ساتھ نسبت تھی, تو اس نسبت کا بھی ان کو فائدہ ہوا, بالآخر فائدہ ہوا. اگرچہ کہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن گئی تھی, مشکل ہو گئی ان کے لیے, مصیبت بن گئی, لیکن فائدہ کیا ہوا کہ بالآخر ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. اور پھر علماء کرام نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کری کہ اب باقی مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا رویہ کریں. اور اس کے اوپر بڑی بہترین مثال بھی دی کہ اسی قسم کا ملتا جلتا ایک واقعہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر بھی ہوا تھا, کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جہاد پہ نکلنے کے لیے حکم دیا تھا, اور اس وقت تین ایمان والے, ایمان والا کون ہوتا ہے, صحابہ کرام تھے جن کی نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت تھی, کوئی منافقت والی نسبت نہیں تھی, وہ منافق نہیں تھے مدینہ منورہ کے, بلکہ وہ صحابہ کرام تھے, ایمان والے تھے, لیکن ان کی نسبت میں ایک چھوٹی سی جھول آ گئی تھی. وہ کیوں آ گئی تھی؟ کیونکہ کچھ حضرات کے ساتھ جو کہ سچے نہیں تھے ان کا میل جول تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں پر موجود تھا. تو اس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے پھر یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچا نہیں پائے ان وسوسوں سے, کہ جن وسوسوں سے ان وسوسوں نے ان کو اس جہاد کے سفر کے اوپر نکلنے نہیں دیا, بلکہ تاخیر ہو گئی ان کے نکلنے میں. اور اس تاخیر کی وجہ سے بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اس غزوے سے, تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اور 50 دن تک ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ مسلمانوں کو بات چیت کرنے سے, میل جول رکھنے سے اور کسی قسم کا معاملہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. اور ان کا حال اس وقت یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائے اور فرمائے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, ان تین کے اوپر, الَّذِينَ خُلِّفُوا, جو کہ پیچھے رہ گئے تھے جہاد کے اندر, لوگوں کے ساتھ آگے نہیں گئے تھے بلکہ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کے اندر پیچھے رہ گئے تھے, حتی اذا واقف علیہم الارض بما رحبت, حتی کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی باوجود اپنی وسعت کے. یہ جو زمین اللہ تعالی نے بنائی ہے اتنی بڑی زمین ہے کہ ایک انسان کے لیے یہاں پر رہنے کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی جگہ کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک اسپرچل طریقے سے, ایک سائیکولوجیکل طریقے سے ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا, زندگی تنگ ہو گئی تھی, زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. وَوَاقَفْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی جانیں جو ہے نا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھیں, کیونکہ سارے ان کے دوست احباب نے, ان کے محبت کرنے والوں نے, حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دو, ان کے ساتھ بات چیت بند کر دو, ان سے ملنا جلنا بند کر دو. تو ان کے اوپر ان کی جانیں جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی. وظنوا, اور وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے, یعنی وہ اس گمان تک پہنچ گئے تھے, ان کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ان لا ملجأ من اللہ الا علیہ, کہ اللہ تعالی سے بچ کر کے جانے والی, بچ نکلنے والی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ ہی کی طرف. اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے, یہ اللہ سے بھاگے نہیں تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات ماننے میں ایک تھوڑی سی کمی کر دی تھی کہ بھئی ہم ابھی نہیں نکل رہے, ہم کل نکل جائیں گے, پھر کل نہیں نکل رہے, ہم پرسوں نکل جائیں گے. نکلنے سے انکار نہیں کیا تھا انہوں نے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کیوں نبی علیہ السلام بار بار ہمیں نکلنے کے لیے کہتے ہیں, ایسا کوئی بھی ان کے دلوں کے اندر گمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن اطاعت کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی تھی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین تنگ کر دی تھی. ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ رجوع کیا, لیتوبو, پھر تاکہ وہ لوگ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, نبی علیہ السلام سے معافی مانگی, حتیٰ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پھر سے ریلیکس ہو گیا. تو جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر ایسی مشکل آ گئی تھی کیونکہ ان کی نسبت کے اندر ایک جھول پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ وہ لوگ اٹھا بیٹھا کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والا تعلق نہیں تھا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکا تعلق ہوتا اور ان لوگوں کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہوتا تو ان کے اندر بھی کوئی جھول نہیں آتا. جبھی اسی کانٹیکس کے اوپر, اسی سیاق و سباق میں قرآن مجید کی پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو, نتھی کر کے رکھو. کیا مطلب کہ اپنی نسبت کو ان کے ساتھ بہت مضبوط کر کے رکھو, ایسا نہ کرو کہ ان کے ساتھ بھی تم اٹھ بیٹھ رہے ہو اور ان کے ساتھ بھی تم اٹھ بیٹھ رہے ہو, شام کو چائے پینے کے لیے ان کے ساتھ, کرکٹ کا میچ ہو گیا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے گپے لڑا رہے ہو, اور جب حضرت کا بیان ہو رہا ہے تو حضرت کے پاس بیٹھ کر کے ان کا بیان سن رہے ہو, اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی جا رہے ہو, اور فلانی جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں ہمارے مشائخ منع کرتے ہیں وہاں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جا رہے ہو. اس قسم کا جب تم ڈاما ڈول معاملہ اپنا رکھو گے تو تمہاری نسبت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پائے گی, اور جب اس قسم کی کوئی آزمائش آئے گی تو وہاں پر تمہاری یہ کمزور نسبت تمہیں بچا نہیں پائے گی, بلکہ تم جو ہے وہ بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا. تو اسی تحت پر ہم نے بات کری تھی کہ نسبت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مضبوط کرنے والی, مضبوط کرنی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا کچھ اور مزید بات کرنی ہے کہ ہمارا آج کے دور کے اندر اس طرف بالکل دھیان کیوں نہیں ہے کہ نسبت کو مضبوط کیا جائے, تعلق کو مضبوط کیا جائے. حالانکہ ہم بہت زیادہ دیندار بھی ہیں, یہاں پر سارے کے سارے تقریباً دیندار لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور دور بھی بیٹھے ہوئے جو آن لائن سن رہے ہوں گے وہ بھی دیندار ہی لوگ ہیں, لیکن اتنا دیندار ہونے کے باوجود ہماری توجہ جو ہے وہ نسبت کو مضبوط کرنے کے اوپر کیوں نہیں ہے, بلکہ اس کے مقابل کس چیز کو مضبوط کرنے کے اوپر ہماری توجہ ہے. اس کو اگر ہم آسان الفاظ کے اندر بیان کرنا چاہیں تو وہ کہا جائے گا کہ ہماری توجہ جو ہے وہ اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے اوپر ہے. جو دیندار ہیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں نا دین کے اندر آگے بڑھنے کی, تو ہمارے لیے اس کوشش کا راستہ کیا ہے, یہ اعمال سے متعین کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو گیا, حالانکہ صحابہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. صحابہ جو ہیں یہ ہمارے دین کے رہنما ہیں, اور ہمیں تو اپنے دین کو ان سے لینا تھا, ان سے حاصل کرنا تھا. دیکھیں یہ جو حقیقت ہے نا کہ اس دین کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے, کس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے, کیسے دین کے اندر جو ہے وہ مضبوطی حاصل ہوتی ہے, کیسے دین کے اندر انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے, اور اگر کوئی راستے کی رکاوٹ آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ طریقہ جو ہے وہ صحابہ سے سیکھنے کا تھا. دین ہمیں صحابہ سے ملتا ہے, قرآن مجید جو ہے وہ ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے قرآن مجید جو ہے وہ کسی بک فارم کے اندر نہیں لکھوایا تھا کہ خود لکھ دیا ہو, بلکہ صحابہ کے ذریعے سے ڈکٹیٹ کروایا تھا. جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے تھے, چاہے کمپلیٹ فارم میں ہو چاہے انکمپلیٹ فارم میں ہو, کس کے پاس تھے, وہ صحابہ کے پاس تھے. اگر صحابہ کو ہم بیچ میں سے نکال دیں یا صحابہ کو ہم ڈسریگارڈ کر دیں تو ہم قرآن مجید کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دین کے سارے اعمال جو ہیں وہ ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچے. اور یہ جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے, لفظ صحابی کہاں سے آیا, صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت والی اور ایمان والی نسبت کے اندر جڑ گیا, اسی کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کا مطلب فقط صحبت میں بیٹھ جانے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ صحبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منافقین مکہ بھی مدینہ بھی بیٹھتے تھے, اور مشرکین مکہ بھی آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. عبسا و تولیٰ کا کیا شان نزول ہے؟ مشرکین مکہ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے تھے, تو کیا اسے وہ صحابی بن گئے؟ نہیں, وہ صحابی نہیں بنے, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا, ایمان نہیں لے کر کے آئے. تو فقط صحبت میں آ کر کے بیٹھ جانا, بیان میں آ کر کے بیٹھ جانا, اس سے بھی کوئی صحابی نہیں بن جاتا. ورنہ منافقین مدینہ جو ہیں وہ سارے کے سارے صحابی تھے, نعوذ باللہ. تو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ ایسی صحبت اختیار کرنا جس کے اندر یہ نسبت کا تعلق بھی ہو, ماننے والا, محبت کا تعلق بھی ہو, اس سے صحابی بنتے ہیں. اینڈ دس از واٹ ڈیفائنز آور دین. اور یہ بات جو اس دین کے دشمن ہیں, شیطان سب سے پہلا, اور شیطان کے جتنے بھی پیروکار ہیں, ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ یہ دین جو ہے وہ ان صحابہ کی نسبت سے آگے پہنچا ہے. اسی وجہ سے پہلا حملہ جو انہوں نے اس دین کے اوپر کیا, پہلا حملہ جو اس دین کے اوپر نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا, وہ کیا تھا؟ پہلا فتنہ اس دین کے خلاف, اس دین کی آئیڈیالوجی کے خلاف, اس دین کے عقائد کے خلاف, وہ کیا تھا؟ صحابہ کی ذات کے اوپر حملہ, صحابہ کی پرسنالٹیز کے اوپر, صحابہ کی اوتھینٹسٹی کے اوپر حملہ, صحابہ کی سچائی کے اوپر حملہ, صحابہ کے اوپر جو ٹرسٹ امت کو ہونا تھا اس ٹرسٹ کے اوپر حملہ, کہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے غلط کام کیا, انہوں نے جو ہے وہ حقدار کو حق نہیں دیا, بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان صحابہ نے اپنے سب سے بڑے, جو سب سے بڑے صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رائٹ ہینڈ مین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ان دونوں بڑوں کی سرکردگی کے اندر جو ہے وہ ایسا نظام دنیا کے اندر بنا دیا کہ جس کے اندر حقدار کو حق نہیں ملا. اور پھر صرف مرد صحابہ کوئی نہیں بلکہ جو خواتین صحابہ تھیں ان کو بھی جو ہے وہ بہت ملعون کیا, بہت لان تان کری. یہ سب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ شیطان کو اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ تھی کہ یہ دین تو صحابہ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا, اور جب ہم ان صحابہ کو جو ہے وہ اگر ان کا امیج جو ہے وہ ٹار کر دیں گے, ان کا امیج خراب کر دیں گے, تو اس سے بڑا نقصان ہم اس دین کو نہیں پہنچا سکتے. یہی اس دین کو نقصان پہنچانے کا سب سے کاری اور سب سے آسان, سب سے بہترین طریقہ ہے. تو ان کا پہلا حملہ جو ہے وہ انہی صحابہ کرام کے اوپر ہوا تھا. تو صحاب صحبت جو ہے وہ اس دین کی اصل ہے, صحبت اس دین کی اصل ہے, اور اسی سے ہمیں ایک اور بھی اصول ملتا ہے, ایک اور کلی ملتی ہے, یونیورسل پرنسپل ملتا ہے, کہ جو صحابی تھے وہ کیا تھے, وہ اس دین کے اندر ان کی یعنی رول کیا ہے اس دین کے اندر, دا رول آف دا صحابہ. ایک تو ہو گیا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, نبی علیہ السلام کے پاس ایمان لے کر کے آئے, نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے, یہ تو ان کی کوالٹیز ہیں, لیکن ان کا رول کیا ہے اس پورے کے پورے دین کے اندر؟ کہ اس دین کو اللہ کی کتاب سے لے کر کے, نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے لے کر کے, اس دین کے جو ہے وہ مسائل کو پھر امت تک اخذ کر کے بتانا, امت کو جو نئے نئے مسائل پیش آئیں گے جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش نہیں آئے, اس کے اندر ہمارا دین کیا کہتا ہے, یہ اجتہاد کر کے, قرآن اور سنت میں اجتہاد کر کے پھر امت کو بتانا کہ جی ہمارا دین یہ کہتا ہے. تو امت کی رہنمائی کرنا, ان کو بتانا کہ جی ہمارا دین جو ہے وہ کیسے آپ کے مسائل کے اندر, آپ کے ایشوز کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر کیسے وہ اپلائی ہوگا, یہ رول آف دا صحابہ تھا نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد. بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے موقع آئے تھے کہ جس کے اندر صحابہ نے اس قسم کا کام کیا تھا کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے, نبی علیہ السلام اس وقت سامنے موجود نہیں تھے کہ ان سے جا کر کے پوچھ لیتے, ورنہ تو صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے,
اپنی طرف سے اپنی عقل نہیں اڑایا کرتے تھے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت بھی صحابہ کرام اجتہاد کیا کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں موجود تھے اور معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، تو وہ پوچھا کہ تم اپنے معاملات میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. پھر اگر اللہ کی کتاب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کی کتاب میں اگر تمہیں حکم نہ ملے کسی معاملے کا پھر تم کیا کرو گے؟ میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کہ اگر میری سنت کے اندر بھی تمہیں کوئی ایسا حکم نہ ملے پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا کہ قرآن اور سنت سے ڈرائیو جو اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اس چیز کو اجتہاد کہتے ہیں. تو صحابہ کا یہ رول تھا کہ وہ اجتہاد کر کے امت کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس معاملے کے اندر. اور یہ رول کس کا رول ہوتا ہے؟ یہ رول صحابہ کے ساتھ دفن نہیں ہو گیا کہ صحابہ اس دنیا سے چلے گئے یہ رول بھی ختم ہو گیا. نہیں، ہر دور ہر زمانے کے اندر نت نئے مسائل پیش آتے ہیں، نئے نئے ایشوز، نئے نئے سچویشنز پیش آتی ہیں، ان کے اندر ہمیں دین کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو جو کام صحابہ نے اپنی جنریشن کے لیے کیا وہی کام پھر چلتا چلا آ رہا ہے، آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ رول جو ہے اس رول کو کہتے کیا ہے؟ یہ صرف صحابی کا تو رول نہیں تھا، صحابی کے جانے کے بعد بھی یہ رول موجود ہے. تو یہی تو رول ہے جس کو کہ علماء کرام کا رول کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ دراصل اس امت کے سب سے پہلے علماء کرام تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علماء کرام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معلم تھے. انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وحی کے ذریعے سے سارا علم حاصل کیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کی صحبت میں سارا کا سارا علم حاصل کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسرے کی دنیا کے اندر بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا، کسی انسان کی صحبت میں بیٹھ کے، نہ کسی مدرسے کی صحبت میں بیٹھ کر کے، مدرسے کے ماحول میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیا. یہ علم تو صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا. تو صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا کلی ملتی ہے کہ صحابہ جو ہے وہ علماء کرام ہیں اس امت کے. تو جو صحابہ کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ علماء کرام کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جن لوگوں نے براہ راست سورس سے علم حاصل کیا اور پھر ان کا کام تھا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ جی قرآن مجید اس معاملے میں کیا کہتا ہے، ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے عمل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم بھی عربی زبان پڑھ سکتے ہیں یا اردو زبان پڑھ سکتے ہیں، انگریزی زبان پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹلی قرآن مجید کو پڑھیں گے، جو ہمارے سمجھ میں آئے گا اس کے اوپر عمل کریں گے. حدیث مبارکہ بھی کتابوں کی شکل موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. تو صحابہ کا انکار یہ دراصل علماء کرام کا انکار ہے. اور علماء کرام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا ٹھیکے دار نہیں بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا چوکی دار بنایا ہے کہ اس دین کی حفاظت، کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو آگے سکھایا تھا اسی اصول کے تحت جو ہے وہ اس دین کو لے کر کے چلا جائے، اس کے اندر خرابیاں نہ آنے دی جائیں. یہ چوکی دار کا کام ہوتا ہے، ٹھیکے دار کا کام یہ نہیں ہوتا، یہ چوکی دار کا کام ہوتا ہے. تو صحابہ کرام سب سے پہلے چوکی دار تھے، تابعین دوسرے نمبر کے چوکی دار تھے، تبا تابعین اور آج تک کے جو علماء ہیں وہ اس دین کی اس طرح سے چوکی داری کا کام کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دین اس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، صحبت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور صحبت بھی کون سی والی؟ نسبت والی صحبت، انکاری والی صحبت نہیں بلکہ نسبت والی صحبت. یہ ایک دم سے آج آ کر کے اس کی شکل بگڑ کیسے گئی، یہ کچھ اور شکل کیسے اختیار کر گیا؟ تو اس کے لیے ہم اپنی کچھ دنوں پہلے والی جو ڈسکشن چل رہی تھی اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ ہم پچھلے دنوں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تعلیمی نظام کے ٹاپک کے اوپر، کہ تعلیمی نظام جو ہے نا اس نے دراصل ہماری ایسی ذہن سازی کری ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ صحبتی علم کے انکاری ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمارا علم جو ہے وہ کس طریقے سے ملتا ہے، کیا سورس ہوتی ہے ہمارے علم کی؟ وہ سورس ہوتی ہے کتاب. ہماری سورس آف نالج، ہماری سورس آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ یہ جو نظام ہے, یہ جو علم کا نظام ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے اس دنیا کے اندر رائج کیا ہے, یہ اسی بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ علم تو کتابی علم ہے, علم تو کتابی علم ہے. آپ کتاب اٹھائیں اور کتاب پڑھیں اور اچھے غور سے کتاب پڑھیں, توجہ سے کتاب پڑھیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں, آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں, تو آپ جو ہے وہ ایک عالم کہلائیں گے, آپ ایکسپرٹ کہلانا شروع ہو جائیں گے. اب جو ہے وہ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, جو آپ کو ضرورت کے کام کرنے ہیں وہ آپ اس طریقے سے کتابی علم حاصل کر کے کر سکتے ہیں. اب تفصیل تو اس کی کچھ اور ہے, لیکن اس طریقے سے اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا کہ جی علم تو اصل میں کتابی علم ہے, اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ انہوں نے سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر کری, اس کی اپلیکیشن اس کانسیپٹ کی کہ جی علم تو سارا کا سارا کتابی علم ہوتا ہے. اس کی اپلیکیشن جو ہے یہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کے اوپر نہیں کرتے کہ جی آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں اور آپ جو ہے ڈاکٹر بن جائیں گے, جائیں جا کر کے آپ کلینک کھولیں یا ہسپتال کے اندر آپ کو جاب مل جائے گی, آپ ڈاکٹری کا پیشہ کرنا شروع کر دیں. نہیں, وہاں تو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی صحبت میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ہاؤس جاب بھی کریں, ریزیڈنسی بھی کریں, اتنے سال جو ہے نا وہ آپ ایکسپرٹس کی نگرانی میں کام کریں, پھر آپ کو جو ہے نا اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ آپ انسانوں کی جانوں سے جو بھی کریں, کھیلیں یا کودیں یا ان کو جو ہے وہ علاج کریں. تو کھیلنے کودنے کی بھی اجازت جو ہے نا وہ آپ کو سرٹیفیکیشن کے بعد کی بغیر نہیں ملے گی, ہاؤس جاب اور ریزیڈنسی کے بغیر نہیں ملے گی. لیکن جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں, دین ہے, اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی بس کتاب ہے نا موجود, قرآن بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے, حدیث کی بھی جو ہے وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, تو بس کتاب پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرو. تو یہ کتابی دین, یہ دین جو ہے پھر کتابی دین بن گیا کیونکہ اس کو شیاطین نے کتابی دین کے طور پر پریزنٹ کیا ہے. ایک عجیب بات, دو دن پہلے جو ہے وہ کسی نے ہمیں ایک آرٹیکل بھیجا, کسی پاکستان کے جو ہے نا وہ غالباً صحافی ہیں یا کوئی انٹلیکچوئل ہیں, بلکہ کالج یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی ہیں, پڑھا بھی چکے ہیں, ان کے اس آرٹیکل سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پڑھا بھی چکے ہیں یونیورسٹی میں, لیکن ہیں اپنے دنیا دار کالجز یونیورسٹیز وغیرہ کے ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے صاحب. تو انہوں نے مضمون لکھا کہ جو دینی مدارس کے جو طلباء ہیں تو وہ اتنا سنجیدہ اور اتنا ہوش و حواس کے ساتھ چیزوں کو کیسے انالائز کر لیتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا تو وہ تو چیزوں کو جو ہے وہ یعنی انالائز ہی نہیں کر پاتے, ان کے اندر تو سنجیدگی ہی نہیں ہمیں نظر آتی, ان کے اندر جو ہے نا وہ کنسسٹنسی ہی ہمیں نظر نہیں آتی, ان کے اندر جو ہے وہ سوچ کی گہرائی ہی ہمیں نظر نہیں آتی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو ہوں نا وہ خالی اپنا آبزرویشن نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ میں نے کئی لوگوں سے بات کری جو کہ میری طرح سے سیکولرلی کوالیفائڈ ہیں اور بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے بھی ہیں اور دنیا کے اچھے عہدوں کے اوپر بھی ہیں, ایسے لوگوں سے میں نے بات کری, اور میں نے جو ہے وہ مدارس کے جو گریجویٹس ہیں ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ میں نے ملاقاتیں کری, بڑا میرا ملنا جلنا ہے, بڑے عالم کے ساتھ بھی ہے, ان عالم کے ساتھ بھی ہے, ان عالم کے ساتھ بھی ہے. میں نے سب چیزوں کو خود بھی انالائز کیا اور اپنے دوسروں دوستوں کے مشاہدوں کو بھی میں نے پھر سمجھا, اور پھر میں اس کنکلوژن کے اوپر پہنچا ہوں کہ جو دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں وہ بائی اینڈ لارج یعنی میجورٹی آف دی کیسز کے اندر وہ بڑے یعنی اچھے ان کا ہمیں ایک اپروچ لگتی ہے پوری کی پوری زندگی کے اوپر, حتیٰ کہ ملکی مسائل کے اوپر, سیاسی مسائل کے اوپر ان کی ایک بڑی سالڈ قسم کی اپروچ ہے, اچھی قسم کی اپروچ ہے. اور جو کالج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی ٹاپک کے اوپر نا ان سے اختلاف ہو جائے فوراً جو ہے نا وہ غصے میں آ جائیں گے اور فوراً جو ہے وہ لڑنے مڑنے پہ اتر آئیں گے یا گالم گلوچ کے اوپر اتر آئیں گے, جبکہ دینی مدارس کے طلباء جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ بڑا زبردست قسم کا نا یہ مضمون باندھا, اور ہمیں آف کورس پورا کا پورا اس کے اوپر اتفاق ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری بھی آبزرویشن بالکل اپنے آپ کو سب سے قریب انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے, ہم بھی کالج یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہیں, تو اپنے آپ کو بھی دیکھ کر کے اور اپنے ارد گرد اپنے سارے رشتے داروں کو, دوست احباب کو, پوری کی پوری سوسائٹی کو دیکھ کر کے ہم بھی اسی نتیجے میں پہنچے ہوئے. تو انہوں نے بڑے اچھے سے اس کو بیان بھی کر دیا اپنے مضمون کے اندر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سوچا اس کے اوپر کہ آخر ایسا کیوں ہے, وجہ کیا ہے اس فرق کی دینی مدارس کے فاروق و تحصیل طلباء میں اور یونیورسٹی کے فاروق و تحصیل طلباء میں اتنی زیادہ جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں نا وہ کتاب نہیں پڑھتے, ان کا زیادہ وقت جو ہے نا وہ کتاب کے ساتھ نہیں لگتا بلکہ وہ جو ہے زیادہ تر یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو ویڈیوز اور ٹک ٹاک کی یعنی ان سب چیزوں سے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم خرچ کرنے سے تو آپ کو علم کی گہرائی نصیب نہیں ہو سکتی نا. جبکہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں تو وہ جو ہے نا وہ بڑے غور سے کتاب کو پڑھتے ہیں اور ان کا بڑا گہرا رشتہ جو ہے نا وہ کتاب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بیڑا غرق. صحیح محاورہ تو یاد نہیں آ رہا لیکن ہمارے حضرت ایک محاورہ وہ کرتے ہیں, کچھ اس قسم کا محاورہ ذہن میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. فرماتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یعنی جو ابتدائی جس کی الٹی ہے نا وہ اس نے نتیجہ بھی الٹا ہی نکالنا ہے. کیونکہ بھائی صاحب جنہوں نے مضمون لکھا چلے الحمدللہ مشاہدہ تو انہوں نے بڑا اچھا کر لیا, بڑا ماشاءاللہ یعنی ان بائس قسم کا انہوں نے اپروچ رکھی اور کوئی ان کا کوئی پریویس ایجنڈا غالباً نہیں ہوگا کہ جس کے تحت انہوں نے اس قسم کا مضمون لکھا اور دینی مدارس کی جو ہے وہ بڑا ان کو بڑا اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. لیکن چونکہ کالج یونیورسٹی کے اندر اصل چیز ہے ہی کتاب, یہ جو علم کالج یونیورسٹیز کے ذریعے سے دیا جاتا ہے یہ ہے ہی سارا کا سارا کتابی علم, تو انہوں نے اپنے غور و فکر اور توجہ اور بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے, یہ اسی کتاب کے نتیجے پہ پہنچے کہ مدارس کے اندر کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہاں پہ کتاب زیادہ نہیں پڑھی جاتی. ابھی آپ کا زیادہ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے دینی مدارس کے بچوں کو کتنا یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ اچھا گمان رکھ رہے ہیں پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ ایک بیسک سا سوال اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہے کیا. پہلی بات تو یہ کتاب ہے کیا, کتاب تو ایک آتھر, کوئی آتھر ہوتا ہے اس کا, کوئی کمپائلر ہوتا ہے کتاب کا, کوئی مؤلف ہوتا ہے, کوئی مصنف ہوتا ہے. اس مصنف اور مؤلف کے ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو جو ہے وہ صفحہ کرتاس کے اوپر منتقل کر دیتا ہے. دس از واٹ اے بک از. کتاب کیا ہے؟ کتاب کوئی پہاڑ کے اوپر سے کوئی کھود کر کے آپ معدنیات کے طور پر تو نہیں, کتاب منرل کے طور پر نہیں باہر نکال رہے ہوتے کہ جی وہ منرل جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھے, یہ لوگ جو ہے وہ اس منرل سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہے اس وجہ سے نقصان میں, وہ لوگ جو ہے وہ منرل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, معدنیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وجہ سے وہ فائدے کے اندر ہیں. وہ بھائی کتاب تو انسانوں کے ذہن کے نظریات ہیں, ان کی آبزرویشنز ہیں, ان کے مشاہدے ہیں, ان کے تجربات ہیں, ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے, جس کو کہ انہوں نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے. کیا یہ کتاب نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب سب سے بڑی کتاب سے آپ نکل اگر آپ بات شروع کریں تو اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا, کوئی خود بخود وجود میں آ جانے والی چیز تو نہیں ہے نا. اللہ کا قرآن بھی اسی طرح, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے مبارکہ کی کتابیں ہیں, وہ کتابوں کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے باتیں نکلی, جو باتیں صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نکلی, جو افعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سرزد ہوئے وارد ہوئے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ دی گئی. دیٹ از واٹ میکس اے بک. یہی تو ایک کتاب ہے نا. تو اب کتاب چاہے جیسی بھی ہو, جیسے فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ شیکسپیئر کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے, بڑے غور سے شیکسپیئر کی کتاب پڑھ رہا ہے, تو بھائی جو شیکسپیئر کے نظریات تھے, افکار تھے, وہی اس کتاب سے اس کے اندر منتقل ہوں گے. پرائیڈ اینڈ پریجوڈس, وہ کسی کو ہم نے دیکھا پرائیڈ اینڈ پریجوڈس پڑھ رہی ہیں بھائی, تو پرائیڈ اینڈ پریجوڈس جو ہے وہ اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی اس کے ذہن کے اندر نازل ہوں گی نا. تو اٹس ناٹ اے میٹر آف جسٹ بک ریڈنگ کہ جی وہاں والی کتاب نہیں پڑھتے ہو یہاں والی کتاب پڑھتے ہیں. نہیں, نالج از ایکچولی ناٹ بک نالج. بک سے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر زیادہ سے زیادہ مل جاتے ہیں. تو فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ جو بھی کتاب کو پڑھے گا اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگر آ جائیں گے. کہ بھئی ایسے اس وقت میں ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، اور فلانا شخص جو ہے نا اس کا نظریہ اس کے بارے میں ہی ہے. اسی وجہ سے کتاب پڑھنے والے جو بہت زیادہ شائقین ہوتے ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اس نے ایسے وقت میں یہ کہا تھا، اس نے ایسے وقت میں یہ کہا تھا، اس نے ایسے وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے اس وقت یہ کیا تھا، اس کی زندگی میں اتنے جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے ان کو فتوحات نصیب ہوئی، اس کے بعد پھر ان کو ہار نصیب ہو گئی، ان کے بعد یہ ہو گیا. دس از آل فیکٹس اینڈ فگرز. جو اصل علم ملتا ہے جس سے کہ انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، ایک باشعور شہری بنتا ہے، یہ تو کتاب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ تو صحبت کے ذریعے سے ہوتا ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے ذریعے سے صحابی بنے تھے. انہوں نے کسی ایک نے بھی کتابیں نہیں پڑھی تھی سوائے اللہ ماشاءاللہ پرانی کسی نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں. تو انسانیت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ تو صحبت کے ذریعے سے آتی ہے. ہمارے دین کے اندر شروع میں تو بالکل کتابیں نہیں تھیں، لیکن جب کتابی شکل کے اندر یہ علم آ بھی گیا تو اس کے باوجود صحبت واز پری ڈومیننٹ، ہمیشہ ڈومینیٹنگ چیز جو رہی ہے مدارس کے اندر علم کی ترسیل کے اس پروسیس کے اندر وہ ہمیشہ صحبت رہی ہے. اور صحبت کے اندر جو ہے وہ انسان کو صرف علم نہیں مل رہا ہوتا، صرف فیکٹس اینڈ فگرز نہیں مل رہے ہوتے، بلکہ اس کی غلطیوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے، روک ٹوک بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو صحبتی علم جو ہے نا دراصل یہ علم تھا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس صحبتی علم سے اپنے آپ کو چرانا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا، تو پھر آلٹرنیٹ صحبت تو موجود ہوتی ہے دنیا کے اندر، جس کو شیطان کی صحبت کہتے ہیں، جس کو باطل کی صحبت کہتے ہیں، جس کو گمراہی کی صحبت کہتے ہیں. تو اس صحبت نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس صحبت کے جب ہم غلام بن گئے، جب ہم ان کے غلام بن گئے، تو انہوں نے پھر ہمارے اوپر یہ آئیڈیالوجی مسلط کری کہ تمہارا جو علم ہے نا وہ سراسر بس کتابوں کے اندر ہے، اور وہ کتابیں بھی ہم ہی تمہیں پرووائڈ کریں گے، وہ کتابیں بھی وہی ہونی چاہیے جو کہ ہم تمہیں پرووائڈ کریں، جو کہ ہمارے آتھرز کی لکھی ہوئی ہیں، ہمارے تھنکرز کی جو ہیں، جو کوائن کی بھی کتابیں، تم انہیں کو پڑھو اور انہیں کو تم علم سمجھنا شروع کر دو. اس وجہ سے نا ہماری جو سوچ ہے علم کے بارے میں وہ اس طریقے سے اس ڈبے کے اندر، اس باکس کے اندر مقید ہو کر کے رہ گئی ہے. جبکہ ہمارے مدارس کے اندر آج بھی الحمدللہ بہت زیادہ حد تک صحبتی علم کا طریقہ آج بھی رائج ہے، اور سکولوں کالج کے اندر، کالجوں کے اندر صحبتی علم کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر کے کتابی علم کا کانسیپٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے، تاکہ جو بھی ٹیچرز ہیں، جو جس طرح سے ان کے افکار ہیں، وہ اس طرح سے ان کو انسانوں کو چلا سکیں. بہرحال یہ ٹاپک تو ایک الگ ٹاپک تھا جس کو کہ ہم نے یہاں پہ خالی ریفر کیا ہے. آج کا جو اصل ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ جو نسبت ہے، یہ نسبت جو ہے نا ہمارے دین کی اصل شکل جو ہے وہ یہ صحبتی نسبت ہے، یا نسبتی صحبت ہے، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. اور صحابہ کرام کے ذریعے سے، کہ صحابہ کرام سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ہم کس چیز کو سیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو سب سے اہم چیز تھی نا وہ یہ صحبت ہی تھی. وہ اس صحبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کی ہی فکر کے اندر ہر وقت رہتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو چیز ہوتی تھی. اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی، اس کو کھول کر کے نا دیکھیں کہ شاید اس کی اسکرین جو ہے وہ اس میں چلی گئی ہے نا. تو اگر کبھی ان کے ساتھ کوئی خراب معاملہ پیش آتا تھا نا، کوئی ان کو جیسے ایسے لگتا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ صدا والا معاملہ ہوا ہے یا کچھ برا معاملہ پیش آ رہا ہے، تو وہ اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ آیا ان کا جو اپنے بڑوں کے ساتھ نسبت والا تعلق ہے، اس نسبت والے تعلق کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی، کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی. تو ان کا فوکس جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کے اوپر رہتا تھا. اپنے بڑوں میں سب سے زیادہ بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یہ کس بنیاد پر گیج کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا میجر آف گڈنس اور ویکنس ہے؟ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ ویک ہے. اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر معاملات فرض کیے ہیں. پانچ نمازیں ہو گئیں, رمضان کے روزے ہو گئے, زکوٰۃ ہو گئی, حج ہو گیا, جو بھی انسان کے اوپر فرض ہوتے ہیں. گناہوں سے, اللہ تعالیٰ کی ایکسپلیسٹ نافرمانیوں سے بچنا, حرام سے بچنا. تو جب کسی انسان کے, کسی مومن کے زندگی کے اندر کوئی خرابی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو سب سے پہلے اس کی توجہ کہاں جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر جانی چاہیے کہ کیا میں فرائض کو پورا کر رہا ہوں یا فرائض کے اندر کوتاہی کر رہا ہوں. جیسے ہمارے حضرت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اکثر نقل کرتے ہیں ایک بیانات کے اندر کہ جب میں نے اپنے پروردگار کی کسی بھی درجے میں کوئی نافرمانی کری ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً میری رعیت میں سے کسی نہ کسی کو میرا نافرمان بنا دیتے ہیں. چاہے وہ میرے گھر کی کوئی بچہ ہو, کوئی عورت ہو, حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کری, میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کری. یعنی سواری کا جانور جو ہے اس نے جو ہے وہ جس طرح ایک اوبیڈینٹلی بیہیو کرنا چاہیے, اس زمانے میں جیسے گھوڑا, تو گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا, بیٹھنے نہیں دے رہا, جہاں پہ وہ اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں اس جگہ جانے کی بجائے وہ جو ہے وہ کہیں اور جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو سواری کے جانور نے میری نافرمانی کری. تو اوپر والے کے ساتھ جو تعلق کو خراب کیا تو اس کا امیڈیٹ افیکٹ جو ہے وہ نیچے والوں کے تعلق کے اندر پڑتا ہے. اللہ تعالی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے کہ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے امتی ہونے چاہیے تھے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہمارے اوپر تقاضے ہیں, کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا آٹومیٹک نتیجہ جو ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی ماتحت کا ہمارے ساتھ تعلق کے اندر نظر آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سارے ادیان سے افضل ہی نہیں بلکہ واحد کامیابی کا طریقہ سمجھنا. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی کامیابی کا واحد طریقہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہے, دوسرے طریقوں کی طرح یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہماری ایک ملی غیرت ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو سب سے اچھا طریقہ سمجھیں, لیکن دوسرے بھی کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں. آخر کو یورپ کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, آخر کو جاپان جو ہے وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, آخر کو فلانا ملک جو ہے وہ فلانی جو سویلائزیشن ہے وہ اتنی کامیاب ہو گئی کہ کیوں نہیں ہو گئی. تو اگر ہم اپنے دین کے مولویوں والے طریقے کے بجائے جو ہے وہ جاپان والے طریقے کے اوپر چلیں تو ہم ادھر سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ایسا تعلق جو ہے وہ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سبارڈینیٹس کے اندر پڑے گا کہ ان کا ہمارے ساتھ اسی قسم کا رویہ ہوگا. یہ جو ٹھیک ہے ابو بہت اچھے ہیں لیکن دوسرے بھی بہت اچھے ہیں, اور یہاں ذرا مشکل مجھے نظر آ رہی ہے. جیسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہی کرتے ہیں نا کہ جی ہے تو بڑا اچھا طریقہ لیکن بس 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 پابندیاں بہت ہیں یار, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو, ایسی بھی نہ کرو, ویسی بھی نہ کرو, تو چلو میں کسی اور کامیابی والے طریقے کو استعمال کر لیتا ہوں. تو اگر یہ رویہ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا تو ہمارے جونیئر جو ہیں وہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی, ہمارے جو ٹیم لیڈ صاحب ہیں یا ہمارے جو مینیجر صاحب ہیں یا ہمارے جو گھر کے مینیجر صاحب ہیں تو بہت اچھے, ٹھیک ہے میں ان کو مانتا ہوں, لیکن بس وہ بس منع کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, ایسی نہیں کرو, اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے فلانا کام بھی کرنا پڑتا ہے, تو وائی ڈونٹ آئی ٹرائی سم ادر پیتھ, اس کے ذریعے سے جو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو ہمارے چھوٹوں کا بھی ہمارے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ, ایسا ہی تھاٹ پروسیس بنا دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنے چھوٹوں کو جو ہے وہ صرف انہی کو مار پیٹ کرتے رہے, انہی کو جو ہے نا وہ برا بلا کہتے رہے, اور انہی کے اندر جو ہے وہ کہیں تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو پہلے سے ہی ایسا تھا, اگر میں نے گناہ کیا بھی ہو تو ابھی کیا ہوگا نا, یہ تو پہلے سے ایسا ہی ہے, تاکہ نا ہمارے گناہ کے اوپر بالکل کوئی ہمارے اوپر آنچ نہ آئے, ہمارے اوپر کسی کے جو ہے نا وہ کوئی دھیان نہ آئے کہ جی اصل میں یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, بلکہ ہم ہر طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی ایسا تھا, میری غلطی اگر ہوئی بھی, پہلی بات تو ہوئی نہیں, میں نے کوئی غلطی کری نہیں, لیکن اگر کوئی غلطی کری ہو تو میں نے ابھی کری تھی، جبکہ اس کا رویہ تو پہلے سے ایسا ہی ہے. حالانکہ ہمارا دین جو سکھاتا ہے نا وہ بالکل یہی سکھاتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تم اپنے اوپر والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو دیکھو کہ تم نے وہاں پہ کیسا معاملہ رویہ رکھا ہوا ہے. تو اس دین کو جو کتابی دین بنا دیا گیا ہے نا، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کی فکر، ہمیں اپنے اعمال کی فکر. اس کی ایک دو مثالیں، ویسے تو سمجھ بھی نہیں آتی یہ والی بات اتنی آسانی سے، تو ہم اس کے آپ کو ایک دو مثالیں دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں آپ میں سے، ایک دفعہ نا ان کے ساتھ جہاز پہ سفر کر رہے تھے، تو اب نماز کا وقت ہوا اور وہاں پہ تھوڑی سی پیچھے جگہ تھی نماز پڑھنے کی، تو ہم نے کہا بھائی فرض نماز ہے، پیچھے جا کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ جگہ بھی تھی. لیکن چونکہ وہ آنے جانے کا راستہ تھا، سعودی ایئر لائنس تو تھی نہیں جہاں پہ پوری مسجد بنی ہوئی ہو، تو آنے جانے کا راستہ تھا، ایئر ہوسٹسز کو وہاں پر ہی کام بھی کرنا ہوتا ہے ان کو، تو اس وجہ سے ہم نے نماز پڑھی نا بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی. بھئی فرائض ہم نے پورے کرنے ہیں، جلدی سے جو ہے نماز کو ادا کرنا ہے کیونکہ اس قسم کا سچویشن بنی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارے ان دوست صاحب نے نماز پڑھنی تھی، انہوں نے ماشاءاللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری نماز پڑھی. میں وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں یار یہ بندہ کب نماز ختم کرے گا. کہیں وہ آ کر کے اس نے منع کر دیا نا تو اگلی ساری نمازیں بھی گئی ہماری کہ آپ یہاں پہ نہیں نماز پڑھ سکتے. تو جلدی جلدی سے نماز پڑھ کے ختم کرو، فرض پورا کرو، جا کر کے سیٹ کے اوپر بیٹھو تاکہ اگلے بھی نماز پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل سکے. تو اس موقع پر نا ان کو اپنا خشوع خضوع یاد آ رہا ہے، آرام سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو پھر اچھی طریقے سے بعد میں ڈانٹا، یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا کیسے میں نے نماز پڑھی تھی. اسی طریقے سے ماشاءاللہ کچھ دوست ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اشراق کی نماز جب بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے، تو اب اشراق کے بعد جو ہے وہ ہمیں اگلا والا عمل کرنا ہوتا ہے. کچھ ساتھی اس وقت ختم ہی نہیں، سلام ہی نہیں پھیر رہے، ان کی اشراق ہی ختم نہیں ہو کر کے دے رہی. تو یہ کیا ہے؟ اتباع نہیں ہے، یہ نسبتی دین نہیں ہے، یہ صحبتی دین نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کی فکر پڑی ہوئی ہے. نفلیں پڑھ رہے ہیں، مستحب عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے موقع کے اوپر اتباع کرنی چاہیے کہ جی جو اس وقت امیر ہیں، جو لوگ جو ہے وہ بڑے ہیں کر رہے ہیں، جیسے وہ عمل کر رہے ہیں ویسے میں عمل کروں. سفر کے اوپر جیسے نماز کے لیے ہم کہیں پر رکتے ہیں، تو اب بھائی پورے لوگوں نے، پورے قافلے نے نماز پڑھنی ہے، فوراً بیٹھ کر کے سفر کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. اب جن صاحب کو جو ہے وہ اپنے عمل کی پڑی ہوئی ہوگی، وہ آرام سے نفلیں پڑھے گا، سنت بھی پڑھے گا، نفلیں بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد تسبیح بھی شاید کرنا شروع کر دے، پھر دعا بھی جو ہے وہ لمبی سی مانگنا شروع کر دے. اب سارا قافلہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت ولی اللہ کا. تو ہم اس قسم کی جو حرکت کرتے ہیں نا، اس کی اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں صحبتی دین کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں نسبت کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اعمال کی فکر پڑی ہوئی ہے. حالانکہ یہ دین جو تھا یہ نسبتی دین تھا، یہ صحبتی دین تھا. فرائض پورے کرنے ہی، کوئی آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ فرض پورا نہ کریں، آپ ہماری اتباع کریں، ہم فرض نہیں کریں تو آپ بھی فرض نہ کریں، ہم واجبات ادا نہیں کریں تو آپ بھی واجبات ادا نہیں کریں. نہیں، واجبات اور فرائض کی بات نہیں ہو رہی، مستحبات کی بات ہو رہی ہے. مستحبات جو ہوتے ہیں وہ سچویشنل ہوتے ہیں، اور کس سچویشن کے اندر کیسے مستحب کے اوپر عمل کرنا ہے یہ بڑوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اور اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ جس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور کوئی ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی میری بھی اس معاملے کے اندر کیا حکم ہے. دس از واٹ از نسبتی دین از، دس از واٹ از صحبتی دین از. تو اصول کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے ماتحت ہمارے تحت جو بھی ہے وہ اگر ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، تو ہمیں اپنے اوپر والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں پر کیا ڈنڈی مار رہے ہیں، وہاں پر ہمارا کیسا رویہ ہے، کیا ان کو اگنور مارنے والا رویہ ہمارا ہے، کیا ان کو کسی طریقے سے اوائڈ کرنے والا، یا نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کر کے ان کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے والا ہمارا رویہ ہے، ان کو دھوکہ دینے والا ہمارا رویہ ہے. اگر ہمارا ان کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو دراصل جو کچھ ہمارے ماتحت کر رہے ہیں وہ اس کی سزا ہے، یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے، یہ ہمارے سوچنے کا یہی کام ہے کہ ہمارے ماتحت جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ دراصل اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں فوراً جو ہے ایک تو اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے ان سے جا کر کے پوچھ لیں، مجھے بتا دیجئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ ہے، استخارے کرنے کا طریقہ ہے، دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے ہم ایسے پوچھ نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلطی کرنے کی کیسی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی؟ علماء امت سے پوچھنا ہوگا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ سنتوں کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ تو علماء کے ذریعے سے چیک کروانا ہوگا کہ میں کون سا معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خراب کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مشائخ کی باری آتی ہے، اپنے استاد کی باری آتی ہے۔ اپنے علم کے اندر کوئی مصیبت آ رہی ہے، نہیں کر پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے، تو اپنے استاد کے ساتھ اپنا رویہ کیا ہے؟ استاد سے جا کر کے پوچھ لیں کہ کیا میں نے آپ کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچا دیا، کیا میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کری ہوئی، کیا میں آپ کے ساتھ جو ہے کوئی روکھا رویہ تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دین کے علوم کی برکات سے محروم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے شیخ کے ساتھ جو معاملہ ہے تو اس کو جو ہے وہ چیک کرنا، اگر جا کے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھنا، ورنہ کسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ کہیں میں کوئی ایسی بے ادبی تو نہیں کر رہا، کہیں میں کوئی ایسا معاملہ خراب تو نہیں کر رہا اپنے شیخ کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے کہیں ان کے دل کے اوپر جو ہے وہ ناگواری کا احساس آیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے ماتحتوں کو جو ہے وہ میرے ساتھ ان کوآپریٹو بنا دیا ہو۔ شیخ صاحب کچھ نہیں بنا سکتے، اس معنی میں ذرا پھر لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ شیخ کو خدا کا درجہ دے دیا، خدا کا درجہ کوئی نہیں دیا، شیخ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتے ہیں ان معاملات کو دیکھ کر کے۔ والدین کے بارے میں تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے، اس معاملے میں تو کسی کو کوئی تکلیف ہے، والدین کو خدا بنا دیا، والدین کو خدا بنا دیا۔ والدین کے ساتھ برا کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کرے گی، میرے خیال میں کوئی دیندار جو ہے وہ اس سے انکار کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین آج کل ہے ہی سارا کا سارا والدین کے اراؤنڈ۔ تو بھائی جس طرح والدین کے ساتھ یہ اصول ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے روحانی والدین کے ساتھ بھی یہی اصول ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی اصول ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی کے ساتھ بھی یہی اصول ہوتا ہے کہ اوپر والوں کے ساتھ ڈنڈی مارو گے، اوپر والوں کے ساتھ خراب کرو گے، نیچے والے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ان کوآپریٹو بنا دے گا۔ بچے خوش نہ ہو کہ جی ہم اپنے اما ابا کی بات نہیں مانتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اما ابا جو ہے اوپر والوں کی بات نہیں مانتے، اس کی تو یہی مثال ہو گئی کہ ابو جہل بولے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو جہل بولتا بھائی میں اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کی بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں مانتا ہوگا، اس وجہ سے میرا کیا قصور؟ ابو لہب بھی یہی بولتا، ولید پلید بھی یہی بولتا، یہودی بھی یہی بولتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ چونکہ اپنے رب کی بات نہیں مان رہے اس وجہ سے ہم فلسطینیوں کو مارتے ہیں، ہمارا کیا قصور؟ تو جس طریقے سے یہودی نہیں بول سکتے، ابو جہل نہیں بول سکتا، ابو لہب نہیں بول سکتا، بلکہ سارے مارے جائیں گے، سب کو عذاب ہوگا، اسی طریقے سے کوئی بچہ جو ہے یہ نہیں بول سکتا کہ میرے ابا جو ہے نا میں ان کی بات نہیں مانتا، امی کی بات نہیں مانتا، کیونکہ امی اوپر کی بات نہیں مانتی، میں بھی نہیں مانوں گا، بچوں کے تو تم بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خیر یہ تو ایک سائڈ کی بات تھی، انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی بچہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، صحیح ہے، لیکن اصول یہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا، اچھا یہ جو نسبت والا دین ہے نا، اس میں ایک اور بھی اعتراض ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ جی ہم جو اعمال کرتے ہیں نا تو وہ اعمال بھی تو دراصل نسبت ہی مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر نسبت آپ کے ان اعمال کے اوپر غالب نہیں ہے، نسبت کی فکر اور نسبت کا تعلق غالب نہیں ہے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ اعمال بھی جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں روکھے سوکھے مارے باندھے کے اعمال، روکھے سوکھے مارے باندھے کے اعمال بن جاتے ہیں، ان کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ روح کیسے آنی تھی؟ روح تو آنی تھی اس فیض کے ذریعے سے جو کہ قلوب سے قلوب کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا فانوس لگا دیا، ٹیوب لائٹ لگا دی، پنکھا لگا دیا، اے سی لگا دیا، بڑے اچھے اچھے آپ نے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چیزیں لگا دیں، اب کیا اس اے سی سے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی؟ ہیٹر سے ہیٹ بھی آئے گی، آج کل ہیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، لائٹ سے جو ہے وہ لائٹ بھی آئے گی، نہیں اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک الیکٹرک کرنٹ آپ ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے، اور اگر پرووائڈ کیا ہوا ہے گھر کے اندر تو اس کی پاور بٹن جو ہے اس کو اس وقت تک آن نہیں کریں گے، تب تک جو ہے اس ٹیوب لائٹ کا کوئی فائدہ نہیں، اس فانوس کا کوئی فائدہ نہیں، اس اے سی کا، اس ہیٹر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بالکل ایک بے جان قسم کی چیز ہے جو کہ بینیفٹ دینے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں یہ نسبت نہیں ہوتی تو وہاں پہ اعمال جو ہے نا وہ اس ٹیوب لائٹ، ہیٹر اور فانوس کے ہی جیسے ہیں، بے جان اعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر محبت نہیں آتی، نہ ان کے اندر وہ محبت کا تعلق آتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ جہاں پر نفرت ہونی چاہیے وہاں پر نفرت آتی ہے، کیونکہ ہمارا دین محبت اور نفرت دونوں کا مجموعہ ہے۔ پچھلے دنوں کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کری اور جس نے اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کری، وہ اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل تو اسی وقت ہوگی جب تم محبت بھی اللہ کی نسبت سے کرو گے اور نفرت بھی اللہ کی نسبت سے کرو گے، عطا بھی اللہ کی نسبت سے کرو گے اور منع بھی اللہ کی نسبت سے کرو گے، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو کم از کم اس نسبت کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام کرنا تو شروع کرے نا، ابتدا تھوڑے سے ہوتی ہے پھر کہیں جا کر کے تکمیل ہوتی ہے نا۔ اگر ہمارا پورا کا پورا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بے نسبتی کاموں کے اوپر ہے، بے نسبتی دین کے اوپر ہے، بے نسبتی اعمال کے اوپر ہے، تو ہم تکمیل کی طرف تو ہمارے قدم ہی نہیں بڑھ رہے۔ تو اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے، وہی مارے باندھے کے اعمال، کہ جی جہاں جو ہے نا وہ پریشر ختم ہوا ادھر یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، جہاں کوئی مشکل معاملہ آ گیا ادھر یہ اعمال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ محبت تو تھی نہیں، جذبات تو تھے نہیں، کیفیات تو تھی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے چونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے اوپر والوں کے ساتھ، اللہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے مشائخ سے، ہمارا وہ محبت کا تعلق نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری نسبت بہت ہی کمزور رہتی ہے، اور ہم ایسی ایسی افعال کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اولاد ہے، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، عمل کر رہے ہیں نا، اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی نسبت سے ہم محبت نہیں کرتے نا کسی کے ساتھ، اسی طریقے سے ہماری اولاد بھی کیونکہ ہمارے پریشر میں ہے، ابھی ہمارے انڈر رہ رہی ہے، اور ہم اس کو نہ کر سکتے ہیں، اس کو ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود سے اپنے کام نہیں کر سکتی، مارے باندھے کا وہ ہمارے حکم کے اوپر عمل کر رہی ہے، لیکن جہاں اس کو موقع ملے گا وہ کرے گی وہ کام جو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ جہاں پہ ہمارا ڈنڈا ریلیکس ہوگا، یہاں جہاں ہمارا ڈنڈا جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا، اب اس نے کوئی عمل نہیں کرنا، کیونکہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ محبت کا تو رشتہ تھا ہی نہیں، وہ تو زور زبردستی کے اوپر وہ کام کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارا اللہ تعالی کی نسبت سے کسی کے ساتھ نفرت کا تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کی نسبت سے کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ کیا مطلب بھائی؟ جو اللہ کا دشمن ہے ہم اس سے نفرت نہیں کرتے، جو اللہ کی دشمن آئیڈیالوجی ہے شرک سے ہم نفرت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی گناہ کے کاموں سے ہم نفرت نہیں کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری اولاد بھی جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے نفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے کہ ہم نفرت کرتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اسے کوئی نفرت نہیں کرتے، تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہماری اولاد جو ہے وہ فلانی چیز کے ساتھ اس وجہ سے نفرت کرے کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے؟ لیکن ہماری ڈیمانڈ اپنی اولاد سے یہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے نفرت کرے جس سے مجھے نفرت ہے، اور اس چیز سے محبت کرے جس سے مجھے محبت ہے۔ نہیں ہو سکتا یہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ کا یہی رویہ جو ہے وہ اپنے اوپر والوں کے ساتھ ہوگا، جس چیز سے ہمارے اوپر والوں کو محبت ہے مجھے بھی اس سے محبت ہے، جس چیز سے ان کو نفرت ہے مجھے بھی اس سے نفرت ہے۔ کیا ہمارا اپنے مشائخ کے ساتھ یہ رویہ ہے؟ کیا ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ اگر آئینے کے سامنے بیٹھیں تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہمارا یہ رویہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اپنے مشائخ کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہے. ہم بھی اپنے چھوٹے بچوں کی طریقے سے ہے نا، وی آر آلویز لوکنگ فار اے وے آؤٹ ٹو اوائڈ اٹ. کسی طریقے سے ہمیں چور دروازہ مل جائے، ہم جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے جس کا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے، اور ہم اس چیز کو کر لیں جس سے کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے کرنے سے. تو اصول کی بات بس آخر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر کے آج یہی کہے گا کہ ہمارے ماتحت جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ماتحت بنایا ہے، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماتحت بن کر کے رہیں اور ہمارے ساتھ کو آپریٹ کریں، ہماری اطاعت کریں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اوپر والوں کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھیں جیسا کہ ہم اپنے نیچے والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور نیچے والوں کے اندر انسان کی صحت بھی آ جاتی ہے. انسان کا جو بدن ہے نا، یہ بدن بھی اس کا ماتحت ہی ہے. ہماری عقل کا ماتحت ہے نا یہ بدن، ہمارے قلب کا ماتحت ہے نا ہمارے اعضاء و جوارے. تو ایک مومن جو ہے نا، جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو کہ مانتا ہے اس حقیقت کو کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو میرا ماتحت بنایا ہے، میری اولاد کو، میرے سبارڈینیٹس کو، میری سواری کے جانور کو، میری گاڑی کو، میرے بدن کو میرا ماتحت بنایا ہے، تو اب ان کی طرف سے عزت اسی وقت مجھے ملے گی جب اللہ تعالی کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہوگا. اور جن کے ساتھ اللہ نے تعلق بنانے کو کہا ہے ان کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہوگا نا، تو اب جو ہے نا وہ ہر موقع کے اوپر جہاں ان کو مس کوآپریشن، ان کوآپریشن مل رہی ہوتی ہے، چاہے اپنے بدن کی طرف سے مل رہی ہو، چاہے اپنی اولاد کی طرف سے مل رہی ہو، چاہے اپنے سواری کی جانور کی طرف سے مل رہی ہو، چاہے کسی بھی کی بھی طرف سے مل رہی ہو، وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں اور اس کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے کیا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے، میں کیا اپنے مشائخ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوں، میں اس کی اصلاح کروں تو اللہ تعالیٰ میرے تابع جو چیزیں ہیں ان کی جو ہے وہ میرے ساتھ اس معاملے کی اصلاح کر دیں گے. یہ سمپل پرنسپل ہے. یہ دین کوئی بہت کمپلیکیٹ، یہ کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے. یہ جو دین ہے نا، یہ مفتی حضرات کا اور علماء کرام کا دین، وہ تو بھائی انہوں نے تو فتووں کے جواب دینے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اقالہ کیا ہے اور بے فاسق کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے. نو، دس از دین فار ڈمیز لائک اس، دین فار ڈمیز. ٹھیک ہے نا، دین فار ڈمیز کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہوتی، کمپلیکیشن نہیں ہوتی، بالکل سیدھا سمپل دین. کیا اپنے اوپر والوں کے ساتھ ہم تعلق کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے نیچے والوں کا ہمارے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکے، اچھا ہو سکے. دس از ویری سمپل، ایز سمپل ایز دیٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسان بات کو سمجھ کر کے، یاد رکھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان ہو چکی ہے، توبہ کلمات پڑھ کے بس دعا کر کے تاکہ مکمل ہو جائے. آخر میں ہم توبہ کلمات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بس دل میں نیت کرنی ہوتی ہے کہ اب تک جو بھی غلطی، کوتاہی، گناہ، مکروہات مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں، میں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع
احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے کہ کل 6 معمولات ہیں. صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا, صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, اور وقوف قلبی کا اہتمام کرنا, یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جن کے ساتھ اصلاحی تعلق اپنا بنایا ہے تو ان سے دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہنا, یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے. کل 6 معمولات ہیں, ان کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور ہمارے لیے خود بخود نیک بننا آسان ہو جائے گا. مختصر دعا کے لیے سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ, آپ نے ہمیں اپنے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی ہے اس نسبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی ہے اس نسبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس کے لیے جس ضروری علم کی ضرورت ہے اس علم کا ہمارے لیے بندوبست فرما. اے اللہ, اس علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, اس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمیں پیدائشی طور پہ جو نسبت عطا فرمائی ہے, اے اللہ, بے شک پیدا تو ہم اس نسبت کے ساتھ مسلمان گھرانے میں ہونے کی وجہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں نسبت مل گئی, لیکن خاتمے کا تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اے اللہ اس نسبت کے ساتھ ہمیں خاتمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. اے اللہ, اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اس نسبت سے ہمیں ہماری غلطیوں کو تاہیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ, آپ نے جو ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت عطا فرمائی, اے اللہ, آپ نے کتنا آگے بڑھ کر کے ہمارے اوپر خصوصی احسان فرمایا. اے اللہ, یقیناً ہم اس کا کریڈٹ اپنے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے. اے اللہ, اپنے کسی عمل کو ہم اس کا جو ہے وہ پہنچا دینے کا سبب نہیں قرار دے سکتے. اے اللہ, ہم اس کو آپ کا ہمارے اوپر احسان اور فضل ہی مانتے ہیں. اے اللہ, اس فضل و احسان کی اے اللہ صحیح معنوں میں قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جو بات کہی گئی سنی گئی, اے اللہ, اس نے جو غلطی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی. اے اللہ, جو اچھی بات تھی وہ یقیناً آپ کی توفیق سے تھی. اے اللہ, غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے, اور اے اللہ, جو اچھی بات تھی اس کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے, نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اے اللہ ایمان کے اوپر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے تمام اہل و عیال آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, کفر اور کافری سے ہمیں نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہر معصیت سے, ہر گناہ سے, اے اللہ, ہر جھوٹ سے, اے اللہ, ہر فریب سے, ہر دھوکے سے, اے اللہ, غیبت سے, اے اللہ, ہر قسم کی برائی سے, اے اللہ, ہمیں شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جیسا کہ آپ ہمیں چاہتے ہیں, اے اللہ, ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنے شکر گزار بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں تو آپ نے اپنی خصوصی نعمتیں عطا فرمائی. اے اللہ, دینی بھی نعمتیں خصوصی عطا فرمائی. اے اللہ, دنیاوی بھی کتنی خصوصی نعمتیں عطا فرمائی. اے اللہ, دنیا کے اندر کتنے کم لوگوں کو وہ نعمتیں میسر ہیں, جو کہ اے اللہ, آپ نے ہم میں سے کتنوں کو وافر مقدار میں عطا فرما دی ہیں. اے اللہ, ان نعمتوں کا ہم سے سوال ہوگا, آپ آپ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے. ثم لا تسألن يوم اذن عن النعیم, اور اللہ آپ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کوئی بے فائدہ اور بے اور فضول بات جو ہے وہ آپ کے قرآن کے اندر آپ نے رکھی ہی نہیں. اللہ جب آپ نے اس سوال کا اتنا تاکید کے ساتھ اپنے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا تو اب اللہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. اللہ ہم سے دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں کوئی سوال کر لے تو اللہ ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے. اللہ حالانکہ ہم نے اس کی کوئی اتنی زیادہ ناقدری بھی نہیں کری ہوتی, اللہ آپ نے تو ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی, اور اللہ ان نعمتوں کو تو ہم استحضار بھی نہیں کر پاتے, بلکہ ان کے ساتھ ہم کیسی کیسی جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں. اور نعمت دینے والے منعم حقیقی, اے اللہ آپ کی ذات کی ہم کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے لیے اس معاملے کو آسان فرما دیں تو اے اللہ یقیناً یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا, لیکن اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری ناقدری کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا تو اے اللہ ہمارے لیے تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اے اللہ ہم کہاں جائیں گے, کس سے مانگیں گے, اے اللہ کون ہماری مدد کرے گا. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو, آج تک کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا, اے اللہ چاہے وہ بے علمی کی وجہ سے کیا یا بے توفیق جس وجہ سے بھی کیا, اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے کیا, اپنی ضد انانیت کی وجہ سے کیا, اے اللہ ہم سب کے اوپر آپ سے معافی مانگتے ہیں. اور اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آئندہ کی زندگی میں آپ ان غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس نسبت کی ناقدری سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ضروری علم ہے, اے اللہ جس معاملے میں بھی جو ہمارے لیے ضروری معاملات ہیں, جس علم کی بھی ضرورت ہے, اے اللہ اس کو سیکھنا, اس میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں, اے اللہ ان سب سے اس کے بدلے, اے اللہ اپنی محبت کے بدلے اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ گھر والوں کو, اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں, اے اللہ روحانی ہو یا جسمانی ہو, اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, اے اللہ آپ محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ حسد سے, حرص سے, اے اللہ جادو ٹونے سے, سفلی اعمال سے ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں کے اندر شامل فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم سب کو اس خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, اساتذہ کرام کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے, اے اللہ فتنہ دجال سے اور مال سے اور جمال سے اور ہر قسم کے فتنوں سے, اے اللہ ہر قسم کے دھوکوں سے, اے اللہ ہم سب کی, ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے کسی بھی ایسے عمل کو جو کہ ہم دنیا کے معاملے میں تو بہت اچھا کر جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہماری عقلی وہاں پہ نہیں چل رہی ہوتی, اے اللہ یقیناً ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے, اے اللہ اس غلطی کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ کسی بھی ہمارے عمل کو ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.